أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ سورہ صافات شروع ہو رہی ہے، سورہ یاسین ختم ہو گئی اور سورہ یاسین کے بعد، سورہ یاسین میں تقریباً کوئی 75 آیتیں تھیں اور یہ سورہ صافات یہاں سے شروع ہو رہی ہے. یہ بھی ایک لمبی سورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مضامین ارشاد فرمائے، یہ مکی سورت ہے، یعنی یہ سورت مکی ہے. اس کا جو مکہ مکرمہ کے اندر، کیونکہ زیادہ تر مسئلہ جو پیش آتا تھا مشرکین مکہ سے پیش آتا تھا اور وہ عقائد کے اوپر زیادہ بات کرتے تھے، مشرکانہ باتیں ان کی زیادہ تھیں. ایک بات میں آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں، آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ جہاں یہ لفظ آتا ہے یہ سورت مکی ہے یا سورت مدنی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مکی سورتوں کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سورتیں جو کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، وہ آیات جو کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آیات جو کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اب ہجرت سے پہلے کے حالات بالکل مختلف تھے، ہر وقت کی بحث و بحث سے، ہر وقت کے مسئلے مشرکین کے ساتھ، اور زیادہ تر ان کی بحث جو ہوتی تھی عقائد کے اوپر ہوتی تھی. وہ مانتے نہیں تھے کہ ہم جس بت پرستی کے عادی ہیں اور جن بتوں کو ہم پوجتے ہیں وہ کیسے ہم ان کو چھوڑ دیں، جبکہ ہمارے آبا اجداد بھی یہ کام کیا کرتے تھے، اتنا وجدنا علیہ آباءنا، جگہ جگہ یہ کہتے تھے، ہم نے اپنے آبا اجداد کو اسی کے اوپر پایا. تو یہ جو سورت ہے یہ بھی مکی سورت ہے، اور دوسری مکی سورتوں کی طرح اس کا موضوع بھی ایمانیات ہے. اس میں توحید کا بیان، رسالت کا بیان، آخرت کے عقائد کو مختلف طریقوں سے اللہ رب العزت نے مدلل کر کے بیان کیا. اسی ضمن میں مشرکین کے عقائد بھی آ گئے، پھر آخرت کا بیان، جنت اور دوزخ کا بیان، جنت اور دوزخ کے حالات کی منظر کشی اللہ تعالی نے کی. یہ وہ بات ہے جنت اور دوزخ کے حالات کی منظر کشی، یہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت میں یہ بات کیا ہے، یہ شامل رہی ہے. انہی کو مدولل کر کے اور کفار کے شبہات اور اعتراضات کو دور کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا کہ ماضی میں جن لوگوں نے ان عقائد کو تسلیم کیا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کیا کیا معاملات رہے، اور جنہوں نے کفر اور شرک کا راستہ اختیار کیا اور اس کا گناہوں کا راستہ اختیار کیا، اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، تو ان کے ساتھ ان کا انجام کیا ہوا یہ بیان کیا. چنانچہ اس زمن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے صاحبزادگان حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت الیاس، حضرت لوط، حضرت یونس اور ان کے واقعات کہیں کہیں اجمالی طور پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. بہت لمبی سورت ہے سورہ صافات، 182 آیاتیں آئے ہیں اس کے اندر، 5 رکوع آتے ہیں. تو یہ بیان ہے، یہ جو مضمون ہے توحید کا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہ لائق عبادت ہے، نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی محبوب. رسالت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں، تمام انبیاء کرام برحق ہیں اپنے اپنے وقتوں میں جو جو آئے. یہ بنیادی مضمون اللہ تعالیٰ ہر جگہ بیان فرماتے ہیں، تقریباً ہر صورت میں اس کا بیان آئی جاتا ہے، کیونکہ یہی اصل ہے نجات کی بنیاد بھی یہی ہے عقائد. گناہوں اس کے بعد اگر اعمال میں خرابی پیدا ہو جائے، عمل میں سستی ہو جائے، بہت سارے اعمال تو دوسری نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں، بہت سارے معافی مانگنے سے معاف ہو جاتے ہیں، بہت سارے کفارے قضا کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جگہ جگہ یہ بات بیان فرماتے ہیں، دیکھو بہک نہیں جانا. ایمانیات کے معاملے میں، رسالت کے معاملے میں کتنے لوگ بہک جاتے ہیں کہ ہمارا تو عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا، ذرا سے کوئی آ کے غیب کی درودر کی باتیں بتائے نا اور آپ کو معلوم ہو کہ اس نے کچھ باتیں صحیح بتا دی، بس سب کچھ اس کے حوالے کر کے بیٹھ جاتے. ارے بھائی، علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کا علم ہے. یا ہمارے ہاں جو عامل ہیں، جو نجومی ہیں، جو کاہن ہیں، جو پومسٹ ہیں، وہ سب یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں کمزور عقیدے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کوئی بہت بہت پہنچی ہوئی کوئی ہستی. یہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ بیان فرماتے ہیں. ہمارے ہاں لوگ قبروں پہ چلے جاتے ہیں، قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں، قبروں سے مانگ رہے ہیں، مردوں سے مانگ رہے ہیں، پیروں کے پاس جا جا کر پتہ نہیں. ایک ہوتا ہے پیر انسان کے ظاہری و باطنی اخلاق کو ٹھیک کرنے والا، اللہ کا کوئی بندہ، اللہ کا کوئی ولی، وہ ایک الگ بات، اور ایک ہے کہ بس غیر اللہ سے اپنی مرادیں مانگنا. یہ نہیں، کوئی چیز نہیں. میں نے بار بار یہ بات عرض کی، ان تمام باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، اپنے رب کے سامنے خود پیش ہوں، اپنے رب سے خود مانگیں، اپنے رب کے سامنے خود گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے اپنے دکھڑے بیان کریں، اللہ کے سامنے اپنے مسئلے بیان کریں. اللہ وہ سب کا رب ہے، وہ مالک سب کا ہے، وہ خالق سب کا ہے، وہ رازق سب کے لیے ہے، تو کیوں ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف جائیں؟ یہ ہے توحید کا بیان. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمان جب خلیفہ بنے اور تو مصر کے اندر دریا نیل بہتا ہے، تو جو گورنر مقرر کیا گیا، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ مصر کے فاتح ہیں، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر، اور آپ کو معلوم ہے کہ مصر جو ہے وہ افریقہ میں ہے، یعنی بر اعظم افریقہ میں واقع، اور افریقہ کا دروازہ کہتے ہیں. تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے مصر کو فتح فرمایا، اور وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جو اس پورے خطے میں، اس پورے بر اعظم افریقہ کی پہلی مسجد ہے، اور 80 صحابہ کرام کے ساتھ اس کا افتتاح فرمایا تھا. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے، مزار بھی حضرت عمر بن العاص کا یہاں پر ہے قاہرہ میں، قاہرہ میں بڑے بڑے لوگوں کے مزارات ہیں، حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کا مزار قاہرہ میں، حضرت حافظ ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ کا مزار قاہرہ میں، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا مزار قاہرہ میں، حضرت علامہ عینی رحمتہ اللہ علیہ کا مزار قاہرہ میں، حضرت علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ کا مزار قاہرہ میں، ان کے استاد حضرت وقیع رحمہ اللہ ان کا مزار قاہرہ میں، اور پتہ نہیں کتنے بے شمار صحابہ اکرام، اولیاء اکرام، فقہاء اکرام کے مزارات ہیں. تو دریائے نیل قاہرہ میں بہتا ہے، تو دریائے نیل میں ایک اس کی روایت چلی آ رہی تھی پرانی، روایت یہ چلی آ رہی تھی کہ ہر مہینے کی چودہویں رات کو ایک لڑکی کو جو کنواری ہو اس کو دلہن بنا کے دریا نیل میں ڈال دیا جاتا، اور نہیں ڈالتے تھے تو دریا نیل خشک ہونے لگ جاتا تھا. ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ لڑکی کو، زندہ لڑکی کو، اور اس کو ماں باپ سے خریدا جاتا، ان کو بیچ اس کو اس کی بڑی بھاری بھرکم قیمت دی جاتی، اور اس غریب کو اٹھا کر اس دریا نیل میں ڈالا جاتا، وہ مر جاتا، دریا نیل بہہ پڑا. جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو وہاں کے جو گورنر تھے، میں جن نام یاد شاید حضرت عمر بن العاص تھے یا کوئی اور صحابی تھے، انہوں نے خط لکھا حضرت عمر فاروق کو رضی اللہ عنہ کو کہ شیخ یہاں تو یہ مسئلہ ہے، لڑکی کو زندہ ڈالنا پڑتا ہے ورنہ دریا نیل خشک ہو جاتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا دریائے نیل کے نام، خط لکھا دریائے نیل کے نام، اور مخاطب بھی کیا الی النیل، الی بحر النیل، دریا نیل کے نام، من جانب خلیفۃ المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور لکھا کہ اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے اور کسی کے حکم کے ماتحت نہیں ہے، پھر تو بہتا رہے جس طریقے سے تو بہتا ہے، لیکن اگر اے نیل تو کسی کے حکم کا تابع ہے تو میں تم کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے تمام یہ کتابوں میں، تمام احادیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب اسلام آتا ہے یا کوئی انسان اسلام قبول کرتا ہے تو ماضی کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ماضی کی ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. یعنی جتنے گناہ ہیں، کوئی آدمی مسلمان ہوا ایمان قبول کرنے سے پہلے پہلے جتنے اس کے گناہ تھے، سب گناہ اسلام ختم کر دیتا. تو یہ خطاب کیا کہ اپنی مرضی سے بہتر ہے، لیکن اگر تم بہتے ہو اللہ کے حکم سے تو میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اس طریقہ کار کو چھوڑ دو. ایک مضمون اس کا لکھا اور خط روانہ کر کے، اور پہلے ہی نمبر پر یہ حکم دے دیا تھا کہ اب لڑکی کو مت ڈالنا دریا نیل کے اندر، تو دریا نیل خشک ہونے لگ گیا تھا. پھر یہ خط ڈالنے کا حکم لکھا اور خط ڈالنے کا حکم دیا، تو قحط سالی ہو گئی، دریائے نیل کے ارد گرد جو لوگوں کی بستیاں تھیں، آبادیاں تھیں، انہوں نے نقل مکانی شروع کر دی تھی، کیونکہ اس معینہ تاریخ پر لڑکی کو نہیں ڈالا گیا تھا. جب یہ خط حضرت ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خط لے جا کر دریائے نیل میں ڈال دینا اس تاریخ کو جس تاریخ میں لڑکی کو ڈالا جاتا. جب وہ خط ڈال کر لوگ چلے گئے رات کو، صبح آ کر دیکھا کہ جتنا دریا نیل پہلے بہتا تھا اس سے 16 گز اوپر ہو کے بہ رہا، 16 گز اوپر ہو کے بہ رہا. یہ ہوتا ہے انسان کا کیا عقیدہ، کہ اللہ، جب انسان کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے نا تو شیاطین ساتھ لگ جاتے ہیں، جنات ساتھ لگ جاتے ہیں اس کے مزید عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے. ایک آدمی ڈاما ڈول ہے کہ پتہ نہیں میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، تو شیاطین اور لگ کے اس کا کام اور بگاڑنے شروع کر دیتے. اچھا یہ انسان جو ہے نا اور زیادہ پٹری سے اتر جائے. جب عقیدہ مضبوط ہو پھر انسان کا کچھ نہیں ہوتا، پھر کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ اسی عقیدے کو انسان کا مضبوط کرتے ہیں. کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوگا، کوئی کسی چیز، باقی سب اللہ کی مخلوق ہے، سب کی طاقتیں اللہ نے علیحدہ رکھی ہیں، ہر انسان کی دوسرے انسان سے طاقت علیحدہ، صلاحیت علیحدہ، قوت علیحدہ، ایک جانور کی دوسرے جانور سے صلاحیت اور قوت علیحدہ، مخلوق سب اللہ کی ہے، کوئی دوائیاں ہیں، خوراکیں ہیں، غذائیں ہیں، سیال مادے ہیں، ہر چیز کے اندر جو خصوصیتیں رکھی ہیں اللہ نے رکھی، دوائی کے اندر بھی خصوصیت، شفا کس نے رکھی؟ اللہ نے، اور اللہ اپنی طاقت کا مظہر دکھاتے ہیں کہ ایک دوا کھا کر ایک انسان صحت یاب ہوتا ہے، دوسرے کو سوٹ بھی کرتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ در حقیقت شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ، طاقت کا سرچشمہ کون ہے؟ اللہ، اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہاں بیان فرمایا، فرمایا وصافات صفا فزاجرات زجرا فتالیات ذکرا ان الہکم لواحد، تین صفت بیان فرمائے، قسم سب پادنے والوں کی قطار کی صورت میں، یہاں فرمایا کہ قسم ہے سب باندھ کر کھڑے ہونے والوں کی، جو لوگ سب باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اس سے فرشتے بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ فرشتے جو سب باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور اس سے مراد عام انسان بھی ہوں گے جو کہ صفے بناتے ہیں، صفے بنانا یہ در حقیقت یہ انسان کے منظم ہونے کی نشانی ہوتی ہے، بے شمار روایات، بے شمار احادیث اس بات کی تاکید کرتے ہیں، یعنی یہاں تک لکھا علماء نے کہ اگر ان ساری احادیث کو جمع کیا جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو آپ نے صفوں کی ترتیب کے اوپر بنائی کہ صفوں کو سیدھا رکھو، بیچ میں خلا نہ چھوڑو، تو ایک کتاب تیار ہو سکتی ہے، اتنی تاکید فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اتنی تاکید اس لیے فرماتے تھے، فرمایا تھا کہ جب صفے سیدھی نہیں ہوتی اور جب صفے ٹیڑھی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ دلوں میں اختلاف پیدا فرما دیتے، اس لیے اتنی تاکید ہے صفوں کی سیدھا رکھنے کی، اور آپ خود کھڑے ہو کر بڑی اہتمام کے ساتھ صفے سیدھا فرماتے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کا بھی یہی معمول تھا کہ بہت اہتمام سے بڑی دیر تک اس کا اہتمام فرماتے، پھر جا کر کہیں نماز شروع فرماتے ہیں، یہاں پر بھی اللہ تعالی نے یہاں پر فرمایا کہ قسم ہے سب باندھ کر کھڑے ہونے والوں کی، فزاجرات زجرا، قسم ہے بندش کرنے والوں کی، وتالیات ذکرا، قسم ہے ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی، یہ سب باندھ کر کھڑے ہونے والے، بندش کرنے والے، ذکر کی تلاوت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم کے الفاظ میں اس کی صراحت نہیں ہے کہ کون ہے سب بنانے والے، کون ہے اللہ کا ذکر کرنے والے، کون ہے بندش کرنے والے، اس کا ذکر قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے اس کی تفسیر میں حضرات محدثین، حضرات مفسرین نے مختلف باتیں ارشاد فرمائیں، بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ان سے مراد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے وہ غازی ہیں جو سب باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ باطل کی قوتوں پر بندش لگائیں، کہ جو ہماری صفیں ہوتی ہیں یہ بھی تو کوئی کم ضربے کاری تھوڑی ہوتی، جب ہماری صفیں بنتی ہیں پتہ نہیں کتنی طاقتی طاقتوں کو یہ توڑ دیتی ہیں ہماری سب بندیاں، صف آرا ہوتے وقت ذکر کرنا، تسبیح کرنا، تلاوت میں مشغول ہونا یہ بھی مراد ہے، کہ جب صفیں ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے، چاہے جہاد کی صفے ہوں چاہے نماز کی صفے ہوں، تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے لوگ کام مشغول رہتے ہیں، دوسری تشریح ان آیات کی یہ ہے کہ اس سے مراد وہ نمازی ہیں جو مسجد میں سب باندھ کر، اب جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کتنی چیزوں کو چھوڑ کر آ رہے ہوتے ہیں، کہنے کو تو نماز، میں اپنے ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں کہ نماز تو بہت آسان چیز ہے، مشکل تو وہ تیاریاں ہیں جو نماز سے پہلے کی ہیں، بھئی آپ مسجد میں جب تیار ہو کے باوضو ہو کے آگے تو نماز پڑھنے میں کیا دیر لگتی ہے، ابھی ہم نے اور آپ نے عصر کی نماز پڑھی، تو عصر کی نماز پانچ منٹ، چھ منٹ، سات منٹ، زیادہ سے زیادہ آٹھ منٹ میں پوری ہوگی، تو آٹھ منٹ چھ منٹ کیا چیز ہے، لیکن اس سے پہلے کی جو تیاری ہے وضو کرنا ہے، کسی کے کپڑے اس قابل نہیں ہے تو کپڑے کو ٹھیک کرتا ہے، کئی کاموں میں الجھا ہوا ہے کاموں سے اس کو نکلنا ہے، نکل کر ہو کر آنا ہے، اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے. تو جب انسان مسجد میں آتا ہے اور صف میں شریک ہوتا ہے تو شیطانی افکار شیطانی اعمال کے مقابلہ کر کے وہ صف پیرا ہوا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے اس کی. کتنے شیطانی افکار، کتنے شیطانی خیالات. اور آپ جانتے ہو کہ جب انسان نماز کی تیاری کرتا ہے تو کبھی کوئی کام آگے اڑا ہوتا ہے، کبھی کوئی موبائل آ گیا تو کبھی کسی نے کوئی بات کہہ دی، تھوڑی سی دیر لگ گئی پھر آدمی سوچتا ہے اچھا بھائی پتہ نہیں نماز ملے گی نہیں ملے گی، بس شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ کسی طریقے سے مسجد میں نہ پہنچے. اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ آپ اس صف میں جا کر کھڑے نہ ہو جاؤ جو شیطان کے خلاف کھڑی ہو رہی ہے، وہ شیطان کے افکار کے خلاف صف ہے. جہاں اللہ کا حکم ہے، جہاں اللہ نے ایک فرض عائد فرمایا وہ تو ہے، لیکن کتنے شیطانی خیالات اور افکار کے مقابلے میں صف ہے. اس لیے بہت سارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت شیطانی افکار اعمال پر بندش عائد کرتے ہیں، اپنا پورا دھیان ذکر اللہ اور تلاوت پر مرکوز کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ تلاوت کلام پاک کو سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. آپ اور ہم اگر کوشش کریں گے ہم بھی سمجھنے لگیں گے. ہم کوشش ہی نہیں کرتے قرآن پاک کو سمجھنے کی، اپنا ذہن ہم نے قرآن پاک سے فارغ کیا ہوا ہے. یہ تو ہر ایک کو چاہیے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھے. کہ اللہ نے ہمیں خطاب کیا، اللہ نے تمام بنی نوع انسان کو خطاب کیا، ایک پیغام دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن کریم میں لکھا اللہ نے کیا. اس کے لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ مختصر ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے آسان ترجمہ قرآن کریم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا وہ آپ رکھیں، ایک ہی صفحے کے اوپر آپ کو آیات ہیں، اسی کے نیچے اس کا مختصر بڑے سلی صورت میں ترجمہ ہے. اور اس کی اگر مزید تشریح میں جانا چاہتے ہیں تو معرف القرآن آپ لے کر آیت کی تشریح میں دنیا جہاں کی تفاسیر کا خلاصہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا. تو یہ دوسری بات ہے. اور بہرحال انسان بھی ہو سکتے ہیں، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، دونوں تفسیریں آ گئیں. اگر فرشتے ہیں یہاں پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرشتوں کی ایک کے بارے میں لکھا ہے کہ انا لنحن الصافون، کہ بے شک ہم سب باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں سب بنا کر کھڑے ہوتے ہیں. اب سب فرشتوں کی صفیں کب بنتی ہیں اللہ ہی کو خبر ہے، فرشتوں کی صفیں کب بنتی ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت حسن بصری حضرت قتادہ انہوں نے یہ فرمایا کہ فرشتے ہمیشہ فضا میں صف بناتے ہیں. فرشتوں کی صفیں کہاں بنتی ہیں؟ فضاؤں میں. اب اس کی کیا کیفیت ہوگی، کس جگہ ہوتی ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن فرشتے اللہ کی حکم سے فضا میں صفحے بناتے ہیں، اور اللہ کے حکم کی طرف کان لگا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ جو حکم ملے گا اس کے مطابق عمل کرنا ہے. جب کوئی حکم ملتا ہے اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں. عبادات کے ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ وہ عبادتیں کرتے ہوں گے، اس وقت میں کرتے ہوں گے. خلاصہ یہ ہے کہ وہ صفحے بناتے ہیں. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام فرشتوں کا ذکر آیا جمع ہونے کا، تو یوں بھی تو جمع ہو سکتے تھے آگے پیچھے جیسے ہم لوگ انسان جھمکٹا بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ایک طریقہ کیا ہے صفحے بنا کا، اسلام کے اندر ہر چیز میں، دین کی ہر چیز میں نظم و ضبط کی پابندی ہوتی ہے. اسلام کی ہر چیز میں نظم و ضبط کی پابندی ہے. تو یہاں پر صف بنانا اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادات پسند ہیں جس کے اندر نظم و ضبط ہو، طریقہ ہو، ترتیب ہو. اور اپنے دنیا کے کاموں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو پسند فرماتے ہیں جو نظم و ضبط کے ساتھ کام کرتے ہیں. کہ جتنے ہمارے بڑے بزرگ ہمارے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر نظم و ضبط پیدا ہو. کیونکہ جب انسان نظم و ضبط سے کام کرتا ہے اور اپنے کاموں کی ترتیب بنا کر کرتا ہے تو اس کی ترتیب بنانے سے اللہ تعالیٰ تھوڑے سے وقت میں بہت سارے کام کروا دیتے ہیں. یہ جو ہم بڑوں کی باتیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے ہمارے بزرگ ان کے پاس بھی اتنے ہی 24 گھنٹے ہوتے تھے لیکن کتنے بڑے بڑے کام کر کے چلے گئے. ان کا پہلے سے شیڈول بنا ہوتا تھا کہ یہ کام اتنے بجے کرنا اتنے بجے کرنا اتنے بجے کرنا, اس کا شیڈول ہوتا تھا, اس کے مطابق وہ کام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ تھوڑے سے وقت میں سے بہت سارے کام لے لیا کرتے تھے. یہاں پر بھی یہ بات ہے, اسی سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نماز میں صفوں کی بڑی اہمیت ہے, صفوں کو سیدھا رکھنے کی اہمیت. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تم نماز میں اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور کرتے ہیں, ایسی کیوں نہیں کرتے؟ صحابہ نے پوچھا فرشتے اپنے رب کے حضور کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ صفوں کو پورا کرتے ہیں. صفوں کو پورا کرنے کا مطلب ہے کہ اگر یہاں سے صف آ رہی ہے یہاں تک پہنچ گئی, اب نئے آنے والا آدمی آگے سب بنائے, یہ نہ کہ پیچھے سوچے کہ بھئی کون وہاں تک جائے گا یہاں پیچھے بنا کے کھڑے ہو جاؤ جیسا آج کل ہمارے یہاں لوگ مسجدوں میں کرتے ہیں. تو وہ صفوں کو پورا کرتے تھے اور صف میں پیوست ہو کے کھڑے ہوتے تھے, یعنی بالکل مل مل کر کھڑے ہوتے تھے, بیچ میں خلا نہیں چھوڑتے تھے. صف بنانے کا اصول یہ ہے کہ صف درمیان سے بنتی ہے, بالکل امام کا ہی مسلح ہے نا, امام کے پیچھے ادھر سے بنے گی پھر یوں بنے گی پھر یوں بنے گی, اگر ادھر آدمی زیادہ ہیں ادھر کم ہیں تو آنے والے لوگوں کو حکم ہے کہ جس طرف افراد کم ہیں وہاں کے کھڑے ہوں تاکہ صفوں میں توازن پیدا ہو. پھر جب صف پوری ہو جائے پھر دوبارہ جو صف شروع ہوگی, یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی آیا اور رکو اس کا جا رہا ہے تو وہ وہاں کونے میں کھڑا ہو گیا کہ چلو جی بعد میں صف وہاں تک آ جائے گی, یہ طریقہ غلط ہے. طریقہ کیا ہے کہ نئی صف وہاں سے شروع ہوگی بالکل امام کے پیچھے سے اور اسی توازن کے ساتھ ادھر بھی بڑھے ادھر بھی بڑھے, اگر ایک طرف زیادہ ہو گئی آنے والے اس کو دیکھیں گے ہمیں دوسری طرف آ کر کھڑا ہونا ہے. یہ حکم ہمارے ہاں لوگ بس جہاں دل چاہتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہاں کہتے ہیں وہاں تک تو آ جائے گی, یہ اصول کے خلاف بات. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منع فرمایا کہ اکیلا آدمی پیچھے صف میں کھڑا نہ ہو, اکیلا آدمی صف میں کھڑا نہ ہو, اپنے ساتھ کسی کو ملا لے. اب اگر بعض اوقات جیسے مسجد میں تو لوگ تو آئی جاتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ کوئی آ ہی نہیں رہا تو پھر پیچھے والے کسی آگے والے کو ہاتھ لگا دے یا ہاتھ پکڑ کر ہلکا سے پیچھے کر دے اور اس کو کان میں بھی کہہ دے بھائی پیچھے آ جاؤ, تو وہ پیچھے آ جائے اور آ کر وہ دو آدمی مل کر صف بنائے. صف کے یہ اصول ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو صف بندی کی بڑی سخت تاکید فرمائی. دوسری صفت فرشتوں کی بیان کی, فزاجراتی زجرا. زاجراتی زجرا کا مطلب یہ ہے کہ زجر کے لفظی معنی آتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا, کسی کو روکنا ٹوکنا, یہ مراد ہے اس کا. یعنی یہاں ہم نے ترجمہ کیا اس کا کہ بندش کرنے والے لوگ جو بندش کرتے ہیں. اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ فرشتوں کا وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے وہ شیاطین کو عالم بالا تک پہنچنے سے روکتے ہیں. ہوتا یہ تھا کہ فرشتے جو تھے, اللہ تعالی کا ایک نظام ہے, انسان کو تو اس کے نظام کا پتہ نہیں کہ کیا نظام ہے, لیکن اللہ آسمان تک فرشتے ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہوتے کسی طریقے سے اوپر چلے جاتے اور کان لگا کر سنتے کہ باتیں کیا ہوتی ہیں, تو کوئی بات کان میں پڑ جاتی لا کر نجومیوں پر کاہنوں کو بتا دیا کرتے. نجومیوں کاہنوں کا اپنا روزگار اسی سے چل رہا تھا, غیب کی باتیں بتانے سے, پہلے بھی چلتا تھا آج بھی چلتا. تو اس وقت اللہ تعالی ان فرشتوں کے ذریعے سے ان شیاطین کو ان جنات کو اوپر چڑھنے سے روکتے ہیں تاکہ وہ اوپر کی باتوں کو کوئی تکان لگا کر سن نہ سکے. یہ مطلب ہے اس کا کہ فزاجراتی زجرا, ان کو وہ زبردستی روک دے گا. تیسری صفت بیان فرمائی, فتالیاتی ذکرا, یعنی فرشتے ذکر کی تلاوت کرنے والے. فرشتے اللہ کے ذکر کی کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے. قرآن کریم نے فرشتوں کی یہ تین صفت ذکر کر کے, سب بنانے والے, نمبر دو جو اوپر چڑھ کر باتیں سننے والے, نمبر تین اللہ کا ذکر کرنے والے یعنی عبادت کے لیے سمبستہ رہنے والے, تاغوتی طاقتوں کو اللہ کی نافرمانی سے روکنے والے, سرکش طاقتوں, تاغوتی طاقتوں سے مراد ہوتا ہے سرکش طاقتوں کو اللہ کی نافرمانی سے روکنے والے. اللہ کے احکام اور مواعظ کو خود پڑھنے والے، فالتالیات ذکرا، اللہ کے ذکر کی تلاوت کرنے والے، یعنی مطلب یہ کہ اللہ کے احکام اور مواعظ کو خود پڑھنے والے اور دوسروں تک اللہ کے حکموں کو پہنچانے والے. تو انسان کی زندگی کا کوئی کام ان چیزوں سے تو خالی نہیں ہوتا، سب چیزوں میں یہ کام ہوتے ہیں. ایک کیا ہے؟ عبادت کے لیے تیار، سب بستہ، طاغوتی طاقتوں کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا، سرکش طاقتوں کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا، اور اللہ کے احکام اور مواعظ کو خود پڑھنا اور دوسروں تک پہنچانا. تو چاروں آیتوں کا مفہوم یہ ہو گیا کہ جو فرشتے ان تمام اوصاف بندگی کے حامل ہیں، ان کی قسم تمہارا معبود ایک برحق معبود ہے. ان الہکم لواحد، تمہارا معبود ایک برحق معبود. والصافات صفا، جو لوگ کے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے سب بستہ رہتے ہیں. فالزاجرات زجرا، طاغوتی طاقتوں کو، سرکش طاقتوں کو اللہ کی نافرمانیوں سے روکتے ہیں. فالتالیات ذکرا، اللہ کے احکام اور مواعظ کو خود پڑھتے ہیں اور دوسروں کو سناتے ہیں. ان تینوں چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الہکم لواحد، تمہارا رب ایک ہی ہے، کوئی اور نہیں. لہذا جب ایک ہی ہے تو اس کے بارے میں اس آیت میں شرک کی خاص قسم ذکر کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جگہوں پر تو دوسری صفات ذکر کی شرک کی، دوسری چیزیں ذکر کی شرک کی، لیکن ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی ایک خاص صفت ذکر کی. وہ یہ کی کہ جہاں مشرکین اور بہت ساری غلط باتیں کیا کرتے تھے، وہاں مشرکین یہ بات بھی کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرشتے کیا ہیں؟ یہ اللہ کی بیٹیاں. اس ایک خاص قسم کی اللہ تعالیٰ نے کیا کی؟ یہاں پر بھی تردید کی. جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی، قسم فرشتوں. اب یہاں سمجھ لیجیے گا بات کو کہ اللہ تعالیٰ کا اس طریقے سے قسم کھانے کی ضرورت کیا؟ قسم تو ہم اور آپ کھائیں جو ہماری بات کو مانے نہیں. اللہ تو اس کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں، اللہ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت کیا؟ اور عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے منع بھی فرمایا کہ کبھی غیر اللہ کی قسم مت کھایا کرو. قسم ہمیشہ کس کی کھانی چاہیے؟ اللہ. اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھانا تو جائز نہیں. لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی قسم کھا رہے ہیں. والتینی والزیتون، قسم ہے تین کی، انجیر کی اور زیتون کی، ہے نا جی. والعصر، قسم ہے زمانے کی، وہاں پر اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، قسم ہے تمہاری عمر کی، قسم ہے تمہاری عمر کی، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے. تو یہ جو قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کیوں کھائیں؟ قسم تو انسان کھائے جس کی بات کا کوئی بھروسہ نہ کرے، وہ تو آتی ہے سمجھے بات، لیکن اللہ تعالیٰ کو قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے کا جواب یہ لکھا ہے کہ در حقیقت اس کے اوپر باقاعدہ ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کیوں کھائیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، صرف اپنی مخلوق پر شفقت اور رحمت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اپنی مخلوق پر شفقت اور رحمت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح میری مخلوق جو ہے عذاب سے بچ جائے، میری بات مان لے. اس کے اوپر شفقت اور رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قسم کھاتے، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ کوئی اگر اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانے تو اللہ کا کیا بگڑنا ہے؟ بھئی کوئی ایمان قبول نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو کیا نقصان ہے؟ کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کا کیا بگاڑ لیا اس نے؟ وہ تو مالک الملک ہے، اس کو تو ایک ذیلے کا بھی نقصان کا کوئی امکان نہیں. نقصان تو اس کا ہے، اس کی مثال جو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی مثال فٹ نہیں ہو سکتی. سمجھانے کو عرض کرتا ہوں، انسان کی اولاد ہے، آدمی کو کتنی محبت ہوتی ہے؟ ایک فطری محبت ہے اپنی اولاد سے، اللہ نے رکھی. آپ آدمی یہ چاہتا ہے کہ جی میرا بچہ ہے، میری بیٹا، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، یہ کسی نقصان سے بچ جائیں. اور اللہ نے ماں باپ کا رشتہ ایسا بنایا، ایسا پیارا بنایا کہ ماں باپ کی جو محبت ہوتی ہے نا اولاد کے ساتھ وہ بالکل بے غرض ہوتی ہے، اس کی کوئی غرض نہیں ہوتی، اس کے پیچھے صرف محبت ہی محبت ہوتی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہوتی. ان کی تربیت اچھی ہو جائے، ان کی تعلیم اچھی ہو جائے، بچے اپنے گھروں میں سیٹ ہو جائیں، شادی کے بعد بھی اپنے گھروں میں خوشگوار زندگی ان کی ہو جائے. وہ ماں باپ یہ چاہتے ہیں ان کو بچوں سے نہیں کچھ لینا ہوتا، ان کو تو بچوں کو دینا ہوتا. جہاں پر بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کسی کی مثال فٹ نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے سمجھانے کو ایک بات عرض کی، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے، اللہ کی جو شفقت ہے، وہ یہ ہے بندوں کے ساتھ کہ کسی طرح بندے میری بات مان لیں اور عذاب سے بچ جائیں. کسی طرح بندے میری بات کیا کر لیں، مان لیں اور عذاب سے بچ جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں تاکہ بندہ سوچے کہ آخر وجہ کیا پیش آئی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے سامنے قسمیں کھا رہا ہے. یہ وجہ اس کی یہ لکھ رہی ہے، ورنہ دوسروں کی قسم کھانا یعنی انسان کے لیے حکم یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا انسان کے لیے جائز نہیں ہے. رب السماوات والارض، رب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وہ اللہ وہ ہے جو ایک ہے، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہ اللہ آسمان اور زمین کا رب ہے، وما بینہما اور جو کچھ کائنات کا ایک نظام ہے جس کی ہمیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں کہ کیا نظام ہے اللہ کا کائنات کے درمیان میں، وہ اللہ آسمان کا بھی رب، وہ اللہ زمین کا بھی رب، وما بینہما اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب کا بھی رب، ورب المشارق اور اللہ تعالیٰ بہت ساری مشرقوں کا رب ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ سورج نکلتا ہے مشرق سے، تو مشرق سے ایک جگہ سے نہیں نکلتا، ہر روز اللہ تعالیٰ سورج کی جگہ بدلتے ہیں نکلنے کی، یعنی یہاں سے پھر یہاں سے ڈگریوں کا فرق، پھر اتنا پھر اتنا پھر اتنا اتنا، پورے سال الگ الگ جگہوں سے نکلتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ رب ہے وہ تمہارا، آسمان کا بھی زمین کا بھی اور ساری مشرقوں کا، جس جگہ سے سورج نکلتا ہے اس کا رب. پھر اللہ تعالیٰ کے فرماتے کہ انا زین السماء الدنیا بزینۃ للکواکب، بس اتنا ہی رہنے دے، باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے کو دیکھیں گے اللہ نے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر نصیب فرما، اس کی ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ یا رب کریم، قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احادیث کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کا آفت دارائے نصیب فرما، خوشیاں نصیب فرما، راحت نصیب فرما. یا رب کریم ہم سب کا آفت نصیب فرما. یا اللہ اپنے رضا کاملہ نصیب فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ یہاں کے حالات کو بہتر فرما، اس ملک کے حالات کو بہتر فرما. ایک اور عادل حکمران ہم سب کو عطا فرما، خود ہم سب کی اصلاح فرما، ہم سب کی اصلاح فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم.